اسلام راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صاحب یہ انٹرویو جو جس وجہ سے تشکیل دیا گیا ہے وہ کچھ ایسے مسائل اور ایسے سوالات ہیں جو ہمارے لیے مسائل بنا رہے ہیں اور عوام میں کچھ ایسی خدشات پیدا کر رہے ہیں, جو امید ہے کہ ہم ان سوالات کے جوابات کو آپ کے ذریعے حل کر سکیں. میں اپنے سوالات کو تین حصوں میں تقسیم کروں گا. سب سے پہلے جو ہے وہ ایم ڈبلیو ایم کی تشکیل سے پہلے کے سوالات ہیں. کچھ سوالات جو ہیں وہ ایم ڈبلیو ایم کی تشکیل کے حوالے سے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ایم ڈبلیو ایم کی تشکیل کے بعد اور اس سے متعلق پالیسیز کے اوپر ہیں. سب سے پہلے تو سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کے بنا پر ایم ڈبلیو ایم کو تشکیل دینے کا سوچا گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً پاکستان میں 15-16 سال سے شیعہ جو تنظیمی سیٹ اپ تھا وہ کمزور ہو چکا ہوا تھا. شیعہ قوم کو جو مشکلات درپیش تھی اور خطرات درپیش تھے ان میں جیسا اس کا رول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا تھا, اور ہر طرف سے مشکلات تھیں, مصیبتیں تھیں, خطرات کی یلغار تھی, اور لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, لوگوں کو پوچھنے والا نہیں تھا, ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. اسی دوران مختلف سیٹ اپ ملک میں بننا شروع ہو گئے. مثلاً شہدا کی فیملیز تھیں, ان کو پوچھنے والا اور ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو شہید فاؤنڈیشن بنائی گئی تاکہ کسی حد تک اس وزن کو اٹھایا جائے. کچھ دوست اٹھے, آگے بڑھے, انہوں نے شہید فاؤنڈیشن بنائی. اسی طرح سے بہت سے لوگ جو زندانوں میں چلے جاتے تھے اور مشکلات کا شکار ہوتے تھے, ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, تو پھر ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی, ایک ایسا ایک انجمن کہہ لیں یا ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی جو اسیروں کو سپورٹ کرے, ان کے گھر والوں کو سپورٹ کرے. تو جب ملک کے اندر باقاعدہ ایک ایسے اداروں کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو قومیات کا وزن اٹھا سکیں, پاڑا چنار کے جب حالات درپیش آئے اور وہاں پاڑا چنار کے مومنین محاصرے میں آ گئے, تو پاڑا چنار کے مومنین ہم سے رابطہ کرتے تھے کہ ہماری مدد کریں, ہم یہاں محاصرے میں ہیں اور اگر ہم یہاں شکست کھا گئے خدا نخواستہ تو صوبہ سرحد کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر مومنین ایک ہفتہ بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے, اور یہ پھر طوفان جو ہے وہ آگے مختلف علاقوں کی طرف بڑھے گا, جو طالبان ہے پاکستان کا طوفان ہے اور دہشت گرد ہیں, تو ہمیں مدد کی جائے. اس کے لیے وہاں پشاور گئے ہم لوگ, وہاں کے علماء سے ملے, پاڑا چنار کے لوگوں سے ملے, اور وہاں کے حالات کی جب درست ہمیں اطلاعات ملیں اور ہم آشنا ہوئے, تو دوستوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو خطر ہے یہ ایک پریس کانفرنس سے یا ڈیمونسٹریشن سے حل ہونے والا نہیں ہے, یہ ایک طولانی مشکل ہے, یہ بڑا عرصہ چلے گی. اس کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے جو قومیات کا وزن اٹھائے, قوم کو ناامیدی سے نکالے, مایوسی سے نکالے, حوصلہ دے, اور اس تھریٹ کو اور خطرے کو اپرچونیٹی میں تبدیل کرے, قوم کو منظم کرے جو قوم بکھر گئی ہوئی ہے. لہٰذا واپس آئے, انہوں نے ہم سے تقاضا کیا تھا کہ ہم سے ہمارے بارے میں آپ چند قدم اٹھائیں. نمبر ایک, لوگوں میں پاڑا چنار کے خطرے کے حوالے سے بیداری پیدا کریں, اطلاع دیں, سنسر کو توڑ دیں, ہماری حمایت لوگوں سے کروائیں, ہمیں ریلیف پہنچائیں, مدد پہنچوائیں, اور حکومت پر پریشر ڈالیں تاکہ حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر ہمارے ہماری باتوں اور مطالبات کو قبول کرے. یہ سلسلہ جب شروع ہوا, واپس آئے, علماء کو بلایا گیا, پہلی میٹنگ میں 47 کے قریب علماء تھے, دوسری میں 150 کے قریب علماء تھے. پاڑا چنار کا مسئلہ سامنے رکھا گیا کہ وہاں یہ مشکلات درپیش ہیں, پاڑا چنار کے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ آ کے لوگوں کو پریزنٹیشن دیں. اس کے لیے پھر باقاعدہ مرگلا ہوٹل میں ایک پروگرام رکھا گیا جس میں شیعہ تجار, مخیر حضرات, وکلاء, بیوروکریٹس, علماء, زعماء, مختلف جو زندگی کے طبقات کے لوگ ہیں ان کو دعوت دی گئی, اور پاڑا چنار کے مسائل کے سامنے بھی رکھے گئے, اور ایک موومنٹ شروع ہو گئی پاڑا چنار کے حوالے سے. اور اسی طرح سے پھر ڈی خان کے حالات کا پتہ چلا, پھر وہاں ہم لوگ گئے, دیکھا کہ وہاں کی صورتحال بدتر ہے پڑا چنار سے بھی. لوگ شہر سے فرار کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, گھر بیچ رہے ہیں, ان کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں, اور سستے داموں ان کی پراپرٹی بک رہی ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مدد کرنے والا نہیں ہے. ایک قسم پرسی کا عالم ہے. وہاں گئے لوگوں کو کہا سٹینڈ لیں, کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہاں پروگرام رکھا, عظمت شہدا کانفرنس رکھی, تاکہ لوگوں کو مایوسی سے نکالا جائے اور حوصلہ دیا جائے, ہمت بندھائی جائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. یہ چیزیں جب دیکھتے ہوئے ہم نے پھر اسلام آباد میں ایک ورکنگ کمیٹی بنائی, جس میں 5 دوست علماء میں سے تھے, 5 امامیہ آرگنائزیشن میں سے تھے, اور 5 لوگ ISO میں سے تھے, جس کا کام یہ تھا کہ پلاننگ کرے اور پورے ملک میں باقاعدہ پاڑا چنار, ڈی اے خان کے حوالے سے لوگوں تک پیغام پہنچائے اور لوگوں کو منظم کرے اور ان کو ریلیف پہنچائے اور مدد کروائے. جس کے نتیجے میں 2008 میں پہلی مرتبہ شہید کی برسی کی گئی اور 25-30,000 افراد جمع ہوئے مشکلات کے باوجود, اور پاڑا چنار اور ڈی اے خان اور پاکستان کے مظلوموں کی فریاد اسلام آباد میں مدتوں بعد بلند ہوئی. ڈی اے خان میں اجتماعات ہوئے, پھر اس کے بعد پاڑا چنار کے مومن کے حق میں 1 ستمبر 2008 کو اہم ملکی شاہراہوں کو بند کیا گیا, ان کے راستے جو پاڑا چنار کے بند تھے, احتجاج کرتے ہوئے ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتے ہوئے گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک عام شاہراہیں بند کی گئیں. اس سے ہمیں ایک حوصلہ ملنا شروع ہو گیا کہ ہم منظم ہو کر کام کر سکتے ہیں. لوگوں کی طرف سے رسپانس بھی تھا. ہم اسلام آباد میں ایک فیصلہ کرتے تھے, پاکستان پورے میں دوست اس کو عملی شکل دیتے تھے, تو ہر طرف سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ جب اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں جو آپ فیصلے کرتے ہیں, تو ہمیں فیصلوں میں شریک کریں. اور اس دوران مجلس وحدت علماء پنجاب بن چکی تھی, مجلس وحدت مسلمین علماء پنجاب, وقت علماء کا سیٹ اپ تھا. ہم نے کوشش کی کہ جو ہو سکتا ہے اس کو انجام دیا جائے, پھر آہستہ آہستہ دوستوں کے مشاورت سے آگے بڑھا جائے, کیونکہ ایک سسٹم کی ضرورت تھی. ایک سسٹم ہی وزن اٹھا سکتا تھا اتنے بڑے اجتماعی اور قومی کاموں کا. شہید کے زمانے میں جو کام تھے وہ نہیں ہو رہے تھے, تبلیغات کا سلسلہ رک گیا ہوا تھا, خط امام اور خط ولایت کے حوالے سے, ولایت فقیہ کے حوالے سے, نظریہ ولایت فقیہ کے حوالے سے بالکل خاموشی اختیار ہو گئی تھی. اور یعنی عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رابر کا خط, رابر کا نظریہ اجتماعیات اور قومیات کے حوالے سے لوگوں تک منتقل نہیں ہو رہا تھا. پریکٹیکلی پاکستان میں بسنے والی پاکستانی شیعہ قوم اور ملت کے درمیان اور رابطے کے درمیان رابطے نہیں رہے تھے. یہ ایک حقیقت تھی, اور یہ بھی ایک المیہ تھا. جو شہید کام کرتے تھے شیعہ سنی یونٹی کے حوالے سے, شیعوں کے درمیان وادت کے حوالے سے, شیعوں کے عالمی اور بین الاقوامی اور ریجنل رول کے حوالے سے, وہ بھی آہستہ آہستہ ماہ ہوتا چلا گیا اور کمزور ہوتے چلے گئے ہم لوگ. تو جب یہ اقدامات ہم نے کیے, ہمیں حوصلہ بڑھا کہ ہم کام کر سکتے ہیں. اسلام آباد کا کنونشن, پھر راستوں کا بند کرنا, پھر پاکستان پورے کے اندر ایک بیداری کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے, رابطہ مہم شروع ہو گئی, تمام اضلاع میں لوگ جانا شروع ہو گئے. اس سے لوگوں کا جو رسپانس ملتا تھا ہمیں, اس سے حوصلہ بڑھا کہ ہاں وہ خلا جو موجود ہے اس کو پر کیا جا سکتا ہے. لہٰذا لوگوں کا رسپانس, مل کر کام کرنے کا ایک ٹیم کی شکل میں تجربہ, اور جو ضرورت تھی معاشرے کے اندر شیعہ قومیات کے حوالے سے کہ ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو قومی اجتماعی ذمہ داریوں کا وزن اٹھا سکے اور احیاء کرے شہید عارف حسین الحسینی کے افکار کو, ان کے راستے کو, ان کے خط کو, اس لیے مجلس وحدت مسلمین بنائے گی اور پاکستان کی ملت کو ریلیٹ کرے سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ.
سب سربراہ کا عہدہ سیکرٹری جنرل کا ہی کیوں رکھا گیا ہے, اس کو ایز اے قائد کیوں نہیں بتایا گیا؟
کیونکہ ہمارا ایمان تھا کہ ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا ایسا سیٹ اپ اور سسٹم بنائیں کہ جس سے شیعہ قوم کے اندر ایک اختلاف کی شکل سامنے نہ آئے. اور جو گزشتہ سالوں میں اور گزشتہ تنظیمی حوالوں سے خامیاں تھیں, وہ خامیاں بھی اس میں نہ ہوں. لہذا تنظیمی سیٹ اپ شورائی بنایا گیا اور مشاورت کو اہمیت دی گئی, اور جو بڑا عہدہ رکھا گیا وہ سیکرٹری جنرل, تاکہ پاکستان کے اندر جو قیادت کے عناوین موجود ہیں ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی شکل پیدا نہ ہو, اور لوگ یہ نہ سوچیں کہ ایک نیا گروہ بن گیا ہے, ایک نیا قائد آ گیا ہے, اور لوگوں کے اندر یہ پرسپشن پیدا نہ ہو کہ یہ قیادت کے چکر میں ہے. ہم قوم تقسیم کرنے نہیں آئے, بلکہ کام کو تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں, تاکہ مجلس وحدت مسلمین وہ بنیادی کام جو زمین پہ رہ گئے ہوئے تھے اور مدتوں سے کوئی انہیں انجام نہیں دے رہا تھا انہیں انجام دیا جائے اور یہ قیادت کے جھگڑوں اور لڑائیوں سے بھی محفوظ رہا جا سکے. اور اگر ہم داخلی الجھاؤ کا شکار ہو جائیں گے پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے. لہذا آگاہانہ طور پر جان بوجھ کر باقاعدہ حکمت کے تحت مسئلیت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے عہدے کا نام سیکرٹری جنرل رکھا گیا. اور دوسری بات ہمارا نظریہ بھی ہے, ایک اہم چیز ہے یہ کہ ہمارے پاس قائد موجود ہے, وہ راہبر کی شکل میں ہے, وہ آیت اللہ العظمٰ سید علی الخامنہ حفظہ اللہ ہیں. ملت کے قائد, امت کے قائد وہ ہیں. یہاں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو ان کے درمیان اور قوم اور ملت کے درمیان ایک واسطہ ایک ذریعہ بن سکے جو یہاں کی ملت کو اپنی سینٹرل قیادت کے ساتھ ریلیٹ کر سکے. جیسے لبنان میں حزب اللہ کا سیکرٹری جنرل ہے, قائد ان کے راہبر ہیں, اور ان کا کام کیا ہے کہ اس ملت اور امت کو جو لبنان میں ہے جہان عرب میں, ان کو ریلیٹ کرے کس کے ساتھ, اپنے قائد کے ساتھ, اپنے پیشوا کے ساتھ. یہ ایک نظریاتی مسئلہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہمیں سسٹم کی ضرورت ہے جو رابر سے ریلیٹ کرے. قائد ہمارا موجود ہے جو رابر ہے ہمارا, ولی فقیہ ہمارا اور ہمارا پیشوا.
ہاں سب, ابھی جیسے آپ نے بات میں بھی کہا کہ ایم ڈبلیو ایم ایک نئی تنظیم ہے اور اس کو بہت سے مراحل سے گزرنا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان مراحل سے کامیابی سے گزرے. اگر اس بیچ میں کوئی ایسا شخص یا عالم دین جو پیروئے خطے ولایت ہے وہ آ کر کوئی ایسی تنقیدی بیان دیتا ہے ایم ڈبلیو ایم کے لیے یا ایم ڈبلیو ایم کے کسی سربراہ کے لیے, کسی بڑے عہدے کے شخص کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی تنقیدی بیان کرتا ہے عوام کے سامنے, وہ ایک علمی انداز میں اور اس کو ایک تشریح کے ساتھ مثالیں لا کر اور اس کی جو خامیاں ہیں ان کو بتا کر عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں, تو اس کو کس طریقے سے ہم ڈیل کریں اس معاملے کو؟
میرے خیال میں نا ہمیں تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے. درست ہے ہم غلطیوں سے تو مبرر منزہ نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک جب نیا سسٹم بنتا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات بہت سی چیزوں میں انسان کو تجربہ بھی نہیں ہوتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, اور اس کے لیے بہترین راستہ ہے تنقید ہے کہ تنقید سے اصلاح پیدا ہوتی ہے. مطلق الانانیت وجود میں نہیں آتی, استبداد وجود میں نہیں آتا. لہذا ہمیں چاہے کوئی تنقید بجا ہو یا بے جا ہو, دونوں صورتوں میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے, دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر واقعاً ہمارے اندر خامی ہے اس کو برطرف کرنا چاہیے, اگر نہیں ہے تو اچھے طریقے سے ان سے ملنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, اور اگر ان کو کسی سوء ظن یا سوء تفاہم ہے وہ برطرف کرنا چاہیے بات چیت کے ذریعے, دوستانہ ماحول میں. یہی عقلانہ اور حکیمانہ طریقہ کار ہے, کیونکہ مجلس بات مسلمین اگر چاہتی ہے کہ واقعی اتنا بڑا اجتماعی اور قومی وزن اٹھائے, اسے کسی بھی داخلی الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے, داخلی تنازعات میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ شیعوں کے اندر داخلی تنازعات کو ختم کرنا چاہیے اسے, اور اس کے اندر ایک ایسی فضا بنانی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ان کو اکٹھے بٹھا کر جو مشترکہ قومی ایشوز ہیں ان پر اکٹھا ہوا جائے اور آگے بڑھا جائے.
مجلس وحدت مسلمین کا سابقہ تنظیموں کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ ہمارے پاس ایک تنظیم ہے, میں نام لیتا ہوں تحریک جعفریہ, اس کے سربراہ کا جو عہدہ ہے ایک عوام کا طبقہ ان کو ایز اے قائد ملت جعفریہ جانتا ہے, اس قیادت کے بارے میں ایم ڈبلیو ایم کا کیا نظریہ ہے, کیا موقف ہے, کیا یہ قیادت غلط ہے, اور اگر غلط ہے تو کیا کن وجوہات کی بنا پر غلط ہے اس سچویشن میں, کرنٹ سچویشن میں, اور اگر غلط نہیں ہے تو پھر کیوں ہم ان کے سامنے آئے ہیں؟
دیکھیں, ہمیں کچھ زمینی حقائق جو ہے نا ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں, درست ہے, ہر تنظیم کی کیپیسٹی ہوتی ہے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی. مثال کے طور پر آئی ایس او ایک اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے, اس کی اپنی کیپیسٹی ہے, ظرفیت ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی. بہت سے لوگ ممکن ہیں نظریاتی طور پر آئی ایس او کے حامی ہوں, لیکن پریکٹیکلی جب آدمی آتا ہے تو اس میں کچھ سلیقے کے اختلافات ہوتے ہیں, مختلف اختلافات کی بنیاد پر ممکن ہے آئی ایس او میں آگے کام نہ کر سکے, وہ ایک دوسری جماعت میں ڈالیں. جیسے عسکریہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے, انقلابی لڑکے ہیں, بلائی لڑکے ہیں, لیکن سندھ کے خاص ایٹماسفیئر اور خاص فضا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پر عسکریہ بنائی. تاکہ ان لوگوں کو وہ اپنی طرف جذب کر سکیں جو ان کو آئی ایس او اپنی طرف جذب نہیں کر سکتی. لیکن اہداف مشترک ہیں, آگے بڑھا جا سکتا ہے. تربیت کرنی ہے نوجوان اسٹوڈنٹس کی کالجوں کے اندر, دین کا پیغام ان تک پہنچانا ہے, ان کی دینی تربیت کرنی ہے, اور یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو غربی تہذیب کی یہ لگا رہے ہیں اسے ان کو محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک, اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لاکھوں شیعہ تھے جن کو تحریک اور تحریکی قیادت جذب نہیں کر پا رہی تھی, اور وہ غیر فعال ہو کے سوسائٹی میں بکھرے پڑے تھے, اور شیعہ قوم مشکلات کا شکار تھی. دو صورتیں بنتی تھیں, یا اسی طرح چھوڑ دیا جائے, لوگ اسی طرح سے منتشر رہے, کوئی ان کو جذب کرتا ہے نہیں کرتا ہے, یہ لاکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس کنڈیشن میں تھی, یا نہیں کچھ لوگ اٹھے جو ان کو جذب کریں, ان کو فعال کریں, متحرک کریں, اور کسی حد تک قومی وزن اٹھائیں. مجلس وحدت مسلمین نے ان لوگوں کو جو شہید کے زمانے میں فعال لوگ تھے, کام کرنے والے لوگ تھے, بوجو الگ تھلگ ہو گئے تھے, گھروں میں بیٹھ گئے تھے یا منتشر ہو گئے تھے, اور ایک بہت بڑی تعداد جو سوسائٹی میں موجود تھی جن کو مختلف شیعہ تنظیمیں اٹریکٹ نہیں کر پا رہی تھیں, جذب نہیں کر پا رہی تھیں, انہیں منظم کیا, انہیں منظم کرنے کے بعد فعال کیا, متحرک کیا, اور آج کافی حد تک قومی اجتماعی ذمہ داریاں انجام دینے کے قابل ہیں اور ان کو انجام دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس لیے بنائی گئی ہے, یہ نہ کوئی قیادت کا چکر ہے, نہ قیادت کا جھگڑا ہے, نہ کسی کے ہونے نہ ہونے کی بات ہے, بلکہ ان لوگوں کو جو سوسائٹی میں موجود تھے, غیر فعال تھے, غیر متحرک تھے, لوگ مختلف جماعتیں انہیں جذب نہیں کر پا رہی تھیں, انہیں جذب کیا اور احیاء کیا ان کے اندر خط امام, خط شہید کو, اور قوم کو نومیدی سے نکالنے کے لیے ایک امیدواری کی طرف لانے کے لیے اقدام کیا گیا.
کراچی کے کئی ممتاز علماء جن کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ مجلس وحدت مسلمین کی تاسیس کے عمل میں شامل تھے, آج کچھ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس مجلس سے دور ہوتے چلے گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں کہ جب ایک جماعت جب شروع ہوتی ہے, بنتی ہے, اس میں مختلف نظریات, ایک جیسے نظریات ہونے کے ساتھ ساتھ سلائق مختلف ہو جاتے ہیں, ترجیحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض دوست جو تاسیس میں ساتھ تھے ان کو ہمیں یہ حق دینا چاہیے اختلاف رائے کا, کہ ترجیحات کی تعین میں ممکن ہے کہ جو ہمارے دوستوں نے فیصلے کیے اور قدم اٹھائے ممکن ہے وہ ان کے نزدیک اس طرح سے پرائرٹیز نہیں بنتی تھیں جن کی وجہ سے ان کے تحفظات پیدا ہوئے, اور یہ ایک فطری اور نیچرل سی بات ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ مجلس وحدت کی شورا علی میں موجود ہیں اور مجلس وحدت مسلمین سے بطور کلی کٹے نہیں ہیں, اور جو عام فیصلے ہیں ان میں شریک ہیں اکثر دوست, اور میٹنگز میں آتے ہیں, اور باقاعدہ پالیسی میکنگ میں اور ان چیزوں میں ان کا ایک نقش اور رول ہے.
مجلس وحدت مسلمین کے کیا کردار ہے؟ ہمارے ایسے بہت سارے اسیر ہیں جو کافی سالوں سے قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں, اس حوالے سے مجلس وحدت مسلمین کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں آن صاحب کہ سارے کام شروع سے کرنے پڑ رہے ہیں, صفر سے کرنے پڑ رہے ہیں, تقریباً کام بہت زیادہ ہیں, ضرورتیں بہت زیادہ ہیں, اور آہستہ آہستہ جو جو ہماری توانائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کاموں کا ذمہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کاموں کو انجام بھی دیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین کے ایم ایم سجاد فاؤنڈیشن کے پلیٹفارم سے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مدد کی تعاون کیا گیا, بہت سے لوگ جن کو سزائے موت ہوئی تھی ان کی سزائے موت ختم ہوئی ہے, بہت سے لوگوں کے کیس لڑے جا رہے ہیں, خالی گلگت میں میرے خیال میں 60-70 کیسز ہیں جن کو لڑا جا رہا ہے, پنجاب میں ہیں, اب کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی صوبہ سندھ کے اندر بھی اس حوالے سے لیگل ایڈ کمیٹی بنا دی جائے اور یہاں کے بھی لوگوں کو منظم طور پر سپورٹ کی جائے. تو اس حوالے سے کافی کام ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان مظلوموں کی اور بے گناہوں کی مدد کی جا سکے جن کا حق ہے ہمارے اوپر, انسانی والوں سے اور ایمانی اور اسلامی والوں سے, کہ ان بے گناہ مظلوموں کو مدد کی جائے اور ان مشکلات سے انہیں نکالا جائے.
ہمارے یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی شہادت ہوتی رہتی ہے, شہدا کی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے شہید فاؤنڈیشن ہمارے یہاں الحمدللہ سرگرم عمل ہے, اور اس کے ساتھ مجلس وحدت کے جو کچھ برادران ہیں وہ بھی اس کی مدد میں شامل رہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں جن جو سوال کا باعث بنتی ہیں, وہ یہ کہ چند شہادتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں اس کو کوئی خاص تنظیم اس کو اون کر لیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ہم سے متعلق وہ شخص تھا, لیکن ظاہراً تو وہ شیعہ مرا ہے. تو اس میں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم سب ایک ساتھ جا کر اس خانوادے سے تعزیت کریں؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص تنظیم جاتی ہے اسے تعزیت کرنے کے لیے؟
دیکھیں, اس میں شہید فاؤنڈیشن کے دوستوں سے بات بھی ہوئی ہے. چونکہ شہید فاؤنڈیشن کی ضرورتیں وسائل محدود ہیں, اور ان لوگوں کو جو اس بنیاد پر مار دیے جاتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں اور تشیعوں سے ان کا تعلق ہے, ان کو تو میں شہید فاؤنڈیشن آن کرتی ہے, ان کے گھر کے بچوں کے اخراجات اور ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. اور وہ جو فقط اس لیے مارے جاتے ہیں کہ فلاں پارٹی کے ہیں, اور اس پارٹی کا بھی کوئی شیعوں کے حق میں کوئی اچھا رول نہیں ہے, تو وہاں پر تھوڑا سا ایک کنفیوژن سا کریٹ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے کیا کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک مشکل ہے. اس میں ہمارے آپس میں کافی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں شہید فاؤنڈیشن کے دوستوں کے ساتھ, دو تین دفعہ ہم بیٹھے ہیں آپس میں, اور اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ ان کو بھی شہید فاؤنڈیشن آن کرے, اور ان کے حوالے سے بھی جو مومنین ان شہداء کے لیے دیتے ہیں جن کو شیعیت کی بنیاد پر مارا جاتا ہے, ان کے وہ وسائل اور امکانات اس طرف بھی دے دیے جائیں جو فقط نیشنلزم کی اور بعض سیکولرزم کی اور اس دوسری بنیادوں کے اوپر بعض خاص پارٹیوں سے وابستگی کی وجہ سے مار دیے جاتے ہیں.
میں دوسرے زاویے سے بیان کروں گا کہ کسی خاص مذہبی تنظیم سے تعلق, گزشتہ دنوں کراچی میں ایک دو تین شہادتیں ہوئیں جو کہ ظاہری طور پر تحریک جعفریہ سے ان کا تعلق تھا, ان کے شہداء سے تعزیت کے لیے کیا مجلس وحدت کی طرف سے کوئی گیا, اور اگر نہیں گیا تو اس کی کیا وجہ تھی؟
مجھے کراچی کے حوالے سے تو معلومات نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اتنا بتلاتا ہوں, شرکت یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ کراچی ڈویژن شرکت, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر شہید فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہیں تو مثلا شہید حسن ترابی جو ان کی تحریک جعفریہ کے صوبہ سندھ کے سب سے بڑے عہدیدار تھے, صدر تھے, وہ شہید ہوئے تو ان کے گھر والوں کی کفالت اور بچوں کے شہید فاؤنڈیشن کرتی ہے, حسن ترابی صاحب. اسی طرح سے شہید فاؤنڈیشن نے کم از کم تنظیم اور جماعت کی بنیاد کے اوپر شیعوں کے درمیان تفکیک نہیں کی ہے, فرق نہیں کیا ہے. جو اس جرم میں مارا گیا ہے وہ شیعہ ہے, چاہے اس کا کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہو یا نہ ہو. شہید فاؤنڈیشن نے واقعی اس حوالے سے بلا بغیر کسی تفریق کے پورے ملک میں لوگوں کے ساتھ جو خانوادہ شہدا ہیں ان کے ساتھ مدد کی ہے, اور یہ بہت اپریشیٹیبل ہے اور قابل تحسین اقدام ہے صاحب نا. باقی بعض اوقات ممکن ہے بعض کوتاہیوں, کوئی شہید ہو جائے وہاں پر بر وقت نہ پہنچا جا سکے مصروفیات ہوں, لیکن یہ کوئی بھی شیعہ واقعاً کوئی بھی مظلوم جب مارا جاتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, جانا چاہیے, اس کے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہیے. وہ یتیم بھی ہیں, وہ شہید کے بچے بھی ہیں, لہذا خدا کی بارگاہ میں یہ بہت مقبول عمل ہے, اور ان کی احوال پرسی کرنی چاہیے. بعنوان انسان, بعنوان مومن, بعنوان شیعہ, بعنوان ایک مظلوم کے ان کا ساتھ دینا چاہیے.
اخلاقی تربیت کے حوالے سے مجلس وحدت کیا اقدامات انجام دے رہی ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہمیں سننے میں آیا ہے کہ بہت ہمارے کچھ علماء صرف اس وجہ سے الگ ہو گئے کہ ان کو تربیت کے امور میں کچھ مسائل درپیش تھے.
میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ کون سے علماء الگ ہو گئے ہیں, مجھے تو نہیں سیکھ رہے, لیکن دیکھیں کہ ایک سال اور سات ماہ ہوئے ہیں رسمی طور پر مجلس وحدت مسلمین کا دستوری اجرا کیے ہوئے. مشکلات ملکی طور پر دیکھ لیں, ضرورتیں دیکھ لیں, باغ دوڑ دیکھ لیں, کبھی کہاں, کبھی کوئٹہ میں ہے, کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے, کبھی جھنگ میں ہے, کبھی چکوال میں, کبھی لاہور میں, کبھی گلگت, کبھی بلتستان, کبھی پاڑا چنار, کبھی کدھر, یعنی اس طرح سے ہے نا. ہمارے دشمن نے ہمیں الجھایا بھی ہوا ہے, کبھی وہ کہاں وہ منظم ہے، کبھی کہاں کاروائی کرتا ہے، کبھی کہاں میں جانا پڑتا ہے، کبھی کہاں جانا پڑتا ہے، پھر مختلف مشکلات ہیں. لیکن ابھی ہم نے باقاعدہ ایک تربیت کا مرکز بنا لیا ہے، تربیتی نصاب بنا رہے ہیں، کچھ علماء کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے. باقاعدہ ملکی سطح کے اوپر پورے پاکستان میں جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارے افکار ہیں، ان کی روشنی میں ایک بہترین تربیتی نصاب تیاری کے مراحل میں ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک پہلا لیول جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں 200 تک پہنچ جائے گا. ہمارا انقریب تربیت کا مجلہ شروع ہونے والا ہے جس کے اندر تربیتی امور ہوں گے، اور پورے پاکستان میں تنظیمی کیڈر تک وہ پہنچے گا. تربیتی حوالوں سے باقاعدہ جو جگہ شعبہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر تمام تربیت کی سہولتیں موجود ہیں. وہاں ورکشاپس رکھیں گے ضلعوں کے لیے، ڈویژنز کے لیے، صوبے کے لیے، مرکز کے لیے. یعنی ہمیں کچھ فرصت تو ملے کہ ہم کچھ کیا اسے کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ سکیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اور فوراً لاگو کر دیں، ایسا نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو دوستوں کی اگر حساسیت ہے بعض علماء کی، بزرگوں کی، تو یہ ہونی چاہیے، اور یہ توجہ تربیت کی طرف زیادہ دینی چاہیے، اور میرے خیال میں ان علماء کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو تبلیغ کے مسئلے کو اہمیت دیتے ہیں، تربیت کے مسئلے کو اہمیت دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مشروعات مسلمین کے اندر تربیت کا ایک بہتر نظام ہو تاکہ دوست جو ہے اس تربیت کے نتیجے میں مضبوط تشکیلاتی کیڈر تشکیل دیں اور تنظیم جو ہے نا پھر سختی اور مشکلات سے آنے کے قابل بھی ہو سکے.
گزشتہ دنوں عظمت شہدا کانفرنس کوئٹہ میں گزری، اس کے والے صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
میرے خیال میں یہ جو کانفرنس ہوئی عظمت شہدا، یہ شہدا کے خون کا اثر ہے کہ ایک وحدت کا مظہر تھی. آپ نے دیکھا کہ اس میں تقریباً تمام بڑی بڑی پاکستان کی جو جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی موجود تھی، لوگ موجود تھے، شخصیات موجود تھی، جوانوں کی اکثریت اس میں شریک تھی، لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا، ولولہ تھا، خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک ہمت تھی، ایک حوصلہ تھا، ایک شجاعت تھی. میرے خیال میں وہ کانفرنس بہت ایک اہم سنگ میل ہے کوئٹہ کے حالات کے اندر. لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے اس سے، لوگوں کو ہمت بندی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو فیصلے کیے گئے کہ اگر 20 نومبر تک ہمارے وہ مطالبات جو 6 وہاں پیش کیے گئے ان کو منظور نہ کیا گیا اور ان کو ان پر عمل نہ ہوا، تو پھر کوئٹہ کے مظلوموں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، اور ان کے حقوق کے حصول کے لیے محرم سے پھر پورے ملک میں ان مظلوموں کے حق میں ایک موومنٹ اور تحریک شروع کی جائے گی جس کے مختلف مراحل ہوں گے. اور انشاءاللہ جہاں باقی جماعتیں اس حوالے سے کام کریں گی، مشروعات مسلمین بھی ان باقی شخصیات اور جماعتوں کے ساتھ مل کر اس میں اہم رول ادا کرے گی اور کسی بھی حوالے سے اس میں کوتاہی نہیں کرے گی.
حال ہی میں مجلس وحدت مسلمین نے پارا چنار میں پابندیوں کے باوجود ایک امدادی امن کاروان بھیجا، اور الحمدللہ یہ ایک مفید کام انجام ہوا. اس موضوع پر آپ کس طریقے سے روشنی ڈالیں گے اور آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہوگا آپ کا؟
دیکھیے، پارا چنار کا جو مسئلہ تھا، حکومت کی یہ کوشش تھی کہ یہ بالکل آئسولیٹ ہو جائے نا، لوگوں کی توجہ ہی نہ رہے، اور لوگ اور بہت مسائل کی طرف لگے رہے ہیں، فلاں جگہ دھماکہ ہوا، فلاں جگہ دہشت گردی ہوئی، فلاں یہ مسئلہ ہے، پاڑا چنار کے مومن کا مسئلہ بالکل لوگ بھول جائیں اور ان کو تنہا کر دیا جائے، مایوس کیا جائے. تو اس اقدام کے ذریعے چند اہداف تھے، ایک تو پاڑا چنار کے مسئلے کو قومی اور ملکی سطح کے اوپر، بین قومی سطح پر ہائی لائٹ کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس حصار کو توڑ کر وہاں تک پہنچا جائے، تیسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو امید بندھائی جائے کہ وہ تنہا نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں، پاکستان پورے کے ہوا ملک، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مومنین ان کے ساتھ ہیں. اور اس سلسلے میں الحمدللہ مشروعات مسلمین کامیاب رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں، لوگوں کو مدد کرنے میں، ان تک مدد پہنچانے میں. پھر اس کے بعد دوسرا کاروان بھی گیا، وہ بھی ماشاءاللہ کافی، اس میں بھی کافی مدد تھی پارا چنار کے مومنین کے لیے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جیسا کہ شروع ہوا، اور امید ہے کہ پارا چنار کے مومنین کی جو مشکلات ہیں خداوند متعال ان کو ختم کرے گا اور وہ ان مصیبتوں سے نجات پا جائیں گے.
چند دنوں پہلے آپ کا ایک بیان سننے میں آیا کہ آئندہ انتخابات میں مجلس وحدت مسلمین حصہ لے گی، اس بارے میں مجلس وحدت مسلمین کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ کسی تنظیم کے ساتھ مشترکہ طور پہ سامنے آئیں گے یا نہیں، نئی تنظیم اور نئی سیاسی تنظیم کے طور پہ سامنے آئیں گے؟
دیکھیے کہ ہم دین اور سیاست کو جدا تو نہیں سمجھتے ہیں. سیاست کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. مکتب امامت یعنی دین اور سیاست کی وحدت کا نام. ہمارے آئمہ جہاں ہمارے دینی پیشوا ہیں ہمارے سیاسی پیشوا بھی اہل بیت اور آئمہ ہیں. لہذا کوئی بھی شیعہ جو تشیع اور امامت سے درست آگئی اور واقفیت رکھتا ہے اور معرفت رکھتا ہے وہ کبھی بھی دین کے اس اہم جز سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں سمجھ سکتا. سیاست یعنی سوسائٹی کی مینجمنٹ, سوسائٹی کو نظم کی لڑی میں پرونا تاکہ قانون حاکم ہو, میرٹ حاکم ہو. کس لیے؟ تاکہ یہ منظم سوسائٹی جس میں قانون کی حکمرانی اور میرٹ کی حکمرانی ہو یہ خدا کے قریب ہو سکے, خدا کے قرب کی منزل پر فائز ہو سکے. معاشرے کو اس طرح سے مینج کرنا اور اس کی مدیریت کرنا, قانون کو نظم کی لڑی میں پرونا اور قانون کو حاکم کرنا کہ لوگ خدا کی طرف جا سکیں, درست ہے؟ لہٰذا مجھ سے بات ہے مسلمین ایسی سیاست کے حوالے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے سیاسی کلچر کو ڈیولپ کرنا جہاں سیاست عبادت ہو, جہاں سیاست انسانوں کی خدمت ہو اور سوسائٹی کی بہترین مینجمنٹ خدا کے قریب کرنے کے لیے. اور سیاست میں انتخابات ایک عام حیثیت کے حامل ہیں. ہم قائل ہیں کہ سوسائٹی کے اوپر ان لوگوں کو حکومت کرنا لیگلیٹی رکھتا ہے, لیگل ہے, قانونی ہے, جن کو عوام منتخب کرے. اور ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر جانے چاہیے جو عوام کے آرزوؤں, امنگوں, ارمانوں کے درست ترجمان ہوں, ان کے نمائندے شمار ہوں. پاکستان کی عوام اینٹی امریکہ ہے, پاکستان کی عوام وطن دوست ہے, پاکستان کی عوام دیندار ہے, متدین ہے, اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کی عوام. لہذا ایسے لوگوں کا پارلیمنٹ میں جانا ہونا چاہیے جو مظلوموں کو ان کے حقوق دلا سکیں, جو پاکستان کے اندر عوام میں پائی جانے والی اینٹی امریکہ اور امریکہ سے نفرت کو پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ اس کی روشنی میں قانون سازی کر سکیں, اقدامات کر سکیں. نہ یہ کہ وہاں پر جا کر امریکہ کے حق میں فیصلے ہوں, نہیں, عوام کی درست ترجمانی ہو پارلیمنٹ کے اندر کہ امریکہ کو ہم پر قبول نہیں کرتے, امریکہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, امریکہ پاکستان میں ایک ناپسندیدہ ملک کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی حیات حاکمہ سے ہمیں نفرت ہے. ایسے لوگ جانے چاہیے, ایسے لوگ جانے چاہیے جو شیعہ سنی یونٹی کے اوپر تفرقے کے خلاف کام کریں, ایسے لوگ جانے چاہیے جو وطن دوستی کو ترویج دیں, ایسے لوگ جانے چاہیے جو جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو مشرقی ہماری تہذیب اور دینی اقدار ہے ان کی پاسداری کرنے والے لوگ جانے چاہیے, مظلوموں کی حمایت کرنے والے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ہماری وجہ سے مظلوم طاقتور ہوں, ان کی پارلیمنٹ میں آواز پہنچے, وطن دوست آواز پہنچے, اینٹی امریکہ آواز پارلیمنٹ کے اندر پہنچے, دینی قدروں کی پاسداری کرنے والی آواز پارلیمنٹ کے اندر پہنچے. لہٰذا ہم پاکستان میں ان لوگوں کا ساتھ دیں گے, ان کی حمایت کریں گے جو مظلوموں کے حق میں ہیں. پاکستان میں شیعہ سب سے پہلے مظلوم ہیں, جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اندر یہ مظلوم طاقتور ہوں, پھر معتدل لوگ جائیں, اینٹی امریکہ لوگ جائیں, وطن دوست لوگ جائیں, جمہوریت پر ایمان رکھنے والے لوگ جائیں, اور وہ طبقہ نہ جا سکے جو امریکہ کا حامی طبقہ ہے, جو تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے, جو تشدد کا راستہ اپناتا ہے, جو افراطی ہیں, جو ملک کو نقصان پہنچانے والی قوتیں ہیں, ان کا پارلیمنٹ میں جانے کے حوالے سے راستہ روکا جائے, اور ان کو شکست دینے کے حوالے سے جو نقش بھی اور رول بھی جو پاکستان کے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے پلے کیا جا سکتا ہے وہ پلے کیا جائے.
گزشتہ سالوں میں پاکستان میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو آفات آئیں, ان میں سے سر فہرست ہمارے لیے سیلاب ہے جو پچھلے سال بھی آیا اور اس سال دوبارہ آیا. مجلس وحدت مسلمین میں نے المہدی ریلیف کیمپ کے تحت کروڑوں روپے متاثرین میں تقسیم کیے اور ان کی امداد رسانی کری. اب جب عوام کی توجہات اور توقعات مجلس وحدت مسلمین کی طرف اور زیادہ مرکوز ہوتی جا رہی ہیں, اس بارے میں آئندہ کا کیا لائے عمل ہے، ان کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جائے گا؟
دیکھیں ابھی ایسے ہوا ہے کہ جب یہ سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت مجلس کا کوئی ریلیف کا شعبہ پہلے سے بنا ہوا نہیں تھا، یعنی انسٹال شدہ نہیں تھا، ایک نام تھا. الحمدللہ اس خدمت کے نتیجے میں جو مجلس عبادت مسلمین نے سیلاب زدہ علاقوں میں کی، خود یہ شعبہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا چلا گیا. ابھی بھی کام ہو رہا ہے، مختلف علاقوں میں گھر بنائے جا رہے ہیں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے جا رہے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر ڈسپنسریز بنائی گئی ہیں. یہ کام جاری ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور بہتر پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت یہ جاری ساری رہنے والا ہے، اور مختلف رفائی اور فلاحی کاموں کو منصوبہ بندی کے تحت انجام دیا جا رہا ہے. ابھی گھر بن رہے ہیں، پنجاب میں بنائے جا رہے ہیں، سرحد میں بنائے جا رہے ہیں، بلوچستان میں بنائے جا رہے ہیں، سندھ میں بنائے جا رہے ہیں، گلگت میں، مسلم علاقوں میں بھی کام ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے مساجد کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. جیسے پہلے میں نے کہا کہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بن چکے ہیں بعض علاقوں میں، بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح سے ڈسپنسریز ہیں بعض علاقوں میں بن گئی ہیں، بعض علاقوں میں بنائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک رفائی کام فلاحی کام جو ہے انشاءاللہ دن بدن بہتر سے بہتر ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ ہم دکھی انسانیت، پاکستان میں بسنے والے محروم لوگوں کی، واقعاً جو اس دنیا میں آنے کے بعد محرومیت میں رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کی کسی حد تک مدد کی جا سکے اور ان کی محرومیتوں کو کم کیا جا سکے.
آج صاحب، یہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کے اخراجات ریلیف کی صورت میں متاثرین کے لیے ہو رہے ہیں، کیا ان کا کوئی آڈٹ عمل میں آئے گا؟
اور آڈٹ ہوتا ہے باقاعدہ؟
اگر آئے گا تو کیا یہ عوام میں سامنے آئے گا؟
پہلے بھی ان کا آڈٹ ہو چکا ہے، باقاعدہ آڈٹ بیان ہو چکا ہے. ویسے میں سب مسلمین کے تقریباً کاموں کا ہر 3 ماہ بعد مرکز کی سطح کے اوپر آڈٹ ہوتا ہے. پھر جتنا بھی ریلیف کا کام ہوا ہے، باقاعدہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ان کا آڈٹ کروایا گیا، اس کی آڈٹ رپورٹ چھپی بھی ہے اور میرے سے بعد مسلمین کی ویب سائٹ پر دی بھی گئی ہے.
مسلمین اور اتحاد بین المومنین، ان دونوں کی کیا ضرورت ہے، اور تنظیمی سطح پر اس کو کس طریقے سے عملی طور پر انجام دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، اتحاد بین المسلمین اس وقت جو عالمی استکبار ہے، جو جہان اسلام پر اپنے تسلط کو باقی رکھنا چاہتا ہے، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے نظریے پر عمل کرتا ہے. تفرقہ پیدا کرو اور پھر ان پر حکومت کرو. مسلمانوں کے مقابلے میں براہ راست امریکہ، اسرائیل نہیں آ سکتے، برطانیہ نہیں آ سکتے. یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر اختلافات پیدا کرتے ہیں، ان اختلافات کے نتیجے میں ہمیں کمزور کر کے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں. اتحاد بین المسلمین یعنی عالمی استکبار اور امریکہ کے تفرقے کے پلان کے مقابلے میں سٹینڈ لینا اور ان کو شکست دینا، اور وہ خود سامنے آئے ہیں، اور جہاں بھی وہ سامنے آ کے مسلمانوں سے لڑے، انہوں نے شکست کھائی ہے. اسرائیل میں، لبنان میں شکست کھائی ہے، افغانستان میں شکست کھائی ہے، عراق میں شکست کھائی ہے، اور بھاگ رہے ہیں یہاں سے. تو لہذا ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرو، انہیں آپس میں لڑاؤ، کمزور کرو، اور خود ان پر حکومت کرو. لہذا امریکہ کے اور یورپ کے اور عالمی استکبار کے جہان اسلام کے خلاف جو بہت بڑا خطرناک سازشی منصوبہ ہے، جسے جہان اسلام امریکہ اور عالمی استکبار کی غلامی میں چلا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں سٹینڈ ہے یہ کہ شیعہ سنی یونٹی، کہ ہم اکٹھے ہو جائیں دشمنوں کے مقابلے میں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں. مومنین کے درمیان اگر یونٹی نہیں ہوگی تو مکتبہ شیعوں کے پیروکار، جو انہیں رول پلے کرنا چاہیے عالمی استکبار، عالمی استعمار کے مقابلے میں، کمزور شکل میں وہ ادا نہیں کر سکتے کہ کمزوری کی شکل میں پھر دشمن کے اہداف کا شکار ہوں گے. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ جرم ضعیفی کی سزا مر گئے مفاجات. پھر اچانک موتیں ہوں گی، اچانک حملے ہوں گے، اچانک کاروائیاں ہوں گی، اور اپنی جانیں بھی جائیں گی، اپنے وسائل اور امکانات بھی ضائع ہوں گے، اور ہم دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے. لہٰذا اتحاد بین المومنین، اہل بیت کے ماننے والے، جو پاکستان میں بسنے والے، مکتب تشیع سے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ طاقتور ہو جائیں. جب یہ طاقتور ہو جائیں، اہل سنت کے درمیان بھی تفرقہ نہ ہو، یہ بھی اکٹھے ہو جائیں، مسلمانوں کی جب وحدت اور اتحاد ہو جائے، تو یہ تفرقے کے خلاف جو امریکہ کا یعنی ایک ہی حربہ ہے مسلمانوں کو شکست دینے کا، خطرناک حربہ ہے، یہ اہم حربہ ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو شکست دے کر الحمدللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک بین الاقوامی رول مل سکتا ہے، کردار مل سکتا ہے، کہ دنیا کو لیڈ کریں، دنیا کی رابری کریں، اور سوسائٹی اور معاشرے کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، اور شیطانوں سے نجات دلائیں.
گزشتہ دنوں میں رہبر نے جو بیداری اسلامی کانفرنس میں سب عالم اسلام کے لیڈران کو جمع کیا اور وہاں ان سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو سر فہرست ہمارے لیے، ایک بات یہ تھی انہوں نے نظریہ ولایت مطلقہ فقیہ کی ایک بات کری۔ اس ولایت فقیہ مطلقہ کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں خاص کر شیعہ عوام میں کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں، ولایت مطلقہ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، سمجھیں کہ ہے کیا فقیہ۔ جہاں بھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، پہلے اس کو دیکھیں، اختیارات کے بغیر آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ جتنے حکومت کرنے کے لیے اختیارات چاہیے، اگر وہ اختیارات حاصل نہ ہوں اور آپ یہاں پہ حکومت کریں، آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ کوئی ادارہ چلائیں بغیر اختیارات کے ادارہ نہیں چلا سکتے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو حکومت چلانے کے لیے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں؟ حتیٰ کچھ ایمرجنسی کے بھی اختیارات ہیں کہ ایمرجنسی میں وہ یہ اقدامات کر سکتا ہے، بعد میں پارلیمنٹ سے منظوری لینی ہے یا نہیں لینی الگ بات ہے۔ خوب، ولایت مطلقہ فقیہ سے مراد یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جتنے اختیارات ایک حاکم کو چاہیے، وہ سارے کے سارے کس کو حاصل ہیں؟ فقیہ کو حاصل ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات۔ رابری بھی ایسے ہی ہے نا، رہبری بھی جس جس علاقے میں مبسوط الجہد ہے، اس کی ولایت وہاں پر جب اگر ثابت ہوگی اور وہاں پر ولایت کا اور ان کی حکومت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو وہاں پر ان کے اختیارات وہی ہوں گے جو ایک رابر کے اور ایک حاکم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جہان اسلام کو رہبر کی ضرورت ہے، یہ جو بیداری کی تحریکیں ہیں انہیں ایک رہبر کی ضرورت ہے جو جہان اسلام میں ہے، اور جہان اسلام کے پاس اگر کوئی رہبر ہے تو ولی فقیہ اس زمانے کا، جو عالمی استکبار کو، امریکہ کو، اسلام دشمن قوتوں کو، ان کی سازشوں کو، ان سازشوں کی پیچیدگیوں کو، اس جدوجہد کی مشکلات کو، اس جدوجہد کے جو مسائل ہیں ان کو، ہر چیز کو بہترین طرح سے جانتا ہے۔ وہ ایک پوری اسلامی تحریک اور موومنٹ کے اندر رہا ہے اور تحریک کی مشکلات سے واقف ہے۔ وہ عالمی استکبار کو گزشتہ 60 سال سے 50 سال سے فیس کر رہا ہے، امریکہ کو، برطانیہ کو، جانتا ہے کہ ان کے کیا کیا حربے رد کرنے ہیں، وہ کس طرح موجوں پر سوار ہوتے ہیں اور ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اپنے اہداف کی طرف، کتنی پیچیدہ ان کی حرکتیں اور ان کی سازشیں ہوتی ہیں اور ان کے منصوبے ہوتے ہیں، ان سے کما ہوا حق و آشنا ہے، وہ واقف ہیں وہ۔ لہٰذا اس مقام کے اوپر ان بیداری کی تحریکوں کو ایک رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لہذا اسلامی بیداری کی جو کانفرنس تھی، یہ حقیقت میں ان تمام اسلامی تحریکوں کے لیے ایک رہبری اور لیڈرشپ کے مقام سے گائیڈنس تھی، ہدایت تھی، اس میں رہنمائی تھی، مشکلات کا تذکرہ تھا، جو آسیب اور کمزوریاں ہیں ان کا تذکرہ تھا، راستے کے جو کٹھن مراحل ہیں ان کا تذکرہ تھا، دشمن کی سازشوں اور پیچیدگیوں کا تذکرہ تھا، اور ان کے مقابلے میں رائے حل تھا، کچھ نصیحتیں تھیں جو ضرورت تھی اس وقت کی اسلامی بیداری کی تحریکوں کی، جو شخصیات ہیں اور جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور مسلمان عوام جو ہیں۔ لہذا میرے خیال میں یہ بیداری کی جو کانفرنس ہوئی ہے، یہ مقام رہبری کے مقام پر جو رہبری کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دینے کے لیے کام کیا گیا ہے، اور بڑا مؤثر تھا، اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، اور دنیا نے احساس کیا کہ رہبر پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری بشریت کے لیے گائیڈنس اور رہنمائی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔
ہاں صاحب، یہ بات تو رہی اسلامی ممالک کے حوالے سے، یورپ اور امریکہ میں رہنے والے ایک نوجوان، ایک شخص کو ہم نظریے ولایت فقیہ کو کس طریقے سے قائل کریں؟ وہ بولے گا کہ جی میرا کیا تعلق
ہے کہ غیبت کبریٰ میں فقیہ عادل کو اللہ نے حق حکومت دیا ہے، انسانوں پر حکومت کسے کرنی چاہیے، کس کی حکومت ہونی چاہیے غیبت کبریٰ میں؟ فقیہ عادل کی، ایک نظریہ ہے، اس نظریے کا وہ قائل ہو جائے گا۔ لہذا ولی فقیہ جب شخص یورپ میں رہتا ہے تو ولی فقیہ یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کے مفاد عامہ میں جو بھی قوانین ایک ڈیموکریٹک حکومت بناتی ہے ان کی پاسداری کرنا لازم ہے، لہذا وہ وہاں پر رہتے ہوئے ٹیکس چوری نہیں کر سکتا، قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہ قوانین جو انسانی معاشرے کے مفاد عامہ کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، لا آف لینڈ پر عمل کرنا چاہیے، ٹیکس پے کرنے چاہیے، جو ریڈ بلب ہے ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، جو سوسائٹی کے قوانین ہیں جو ایک جماعت پارلیمنٹ بناتی ہے، جو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے عوام کی، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لہذا ولی ولایت فقیہ پر ایمان لانا غیبت کبریٰ میں حق کے حکومت ایک فقیہ کو ہے، جو فقیہ عادل ہو، شجاع ہو، بصیر ہو، مدبر ہو، حکیم ہو، اور جو باقی شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اور ولایت فقیہ کے نظریے کا قائل ہونے کے بعد یہ نہیں ہو جاتا کہ جناب والا کہ وہ آدمی اب الممالک میں رہ نہیں سکتا ہے، نہیں، ولایت فقیہ اور مکتب تشیع کے جو پرنسپلز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر وہاں کا وہ ایک سوسائٹی کا ذمہ دار انسان بنتا ہے، وہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، ظالموں کے خلاف بولتا ہے، سوسائٹی کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو انسانوں کے مفاد عامہ میں بنائے گئے ہیں، وہ سیولائزڈ ہو جاتا ہے، وہ کلچرڈ ہو جاتا ہے، وہ ذمہ دار انسان بن جاتا ہے اگر ولی فقیہ کا پیروکار بن جائے تو۔ اس کے نتیجے میں سوسائٹی اور معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں لہذا اگر درست پتہ چل جائے ولایت فقیہ یعنی غیبت کبریٰ میں انسانی معاشرے کی رہبری اور حکومت عادل فقیہ کے ہاتھ میں جو جامع شرائط ہو، اور اسی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اسی کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جن جن ممالک میں آپ رہتے ہیں ان ممالک کے وہ قوانین جو انسانی مفاد عامہ میں بنائے گئے ہیں اور قانونی پارلیمنٹس نے بنائے ہیں ان کی مخالفت نہیں کرنی، ان پر عمل کرنا ہے اور معاشرے کی اور انسانوں کی خدمت کرنی ہے، اور ہر وہ کام جو وقت اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہو، اس ملک کے اندر تفرقہ پھیلائے، انسانی معاشری کو سوسائٹی کے اندر ناہمواریاں ایجاد کرے، اسی فقیہ کی روشنی میں وہ کام کرنا بھی جائز نہیں۔
گزشتہ دنوں اور مہینوں میں ہم نے اسلامی بیداری کی ایک لہر دیکھی، جس کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے عامر جو سالوں سے حکومت کر رہے تھے اپنے ملکوں پہ، وہ گرے، ہٹ گئے یا مار دیے گئے۔ یہ بیداری کی لہر اب مغرب تک پہنچ چکی ہے، امریکہ اور یورپ میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اس کا آپ کیا آئندہ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا اس کا، اور کیا اس کا کوئی اسلامی بیداری کی لہر سے کوئی جوڑ بنتا ہے؟
دیکھیں، ہر وہ انسانوں کے لیے ہر وہ نظام اور سسٹم جو ان کی فطرت کے خلاف ہو، وہ بالآخر زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ انسان دو پہلو رکھتا ہے، ایک مادی اور ایک روحانی۔ جو بھی سسٹم جو انسان کے ایک پہلو کو سامنے رکھ کے بنایا جائے گا اور دوسرے پہلو کو اگنور کرے گا، وہ ایک متوازن سسٹم نہیں ہے اور ایک ناقص سسٹم ہے، جس کے نتیجے میں وہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے آزادی سے عشق رکھا ہے، استقلال سے عشق رکھا ہے، انسان کی فطرت میں خدا ہے، پرستش ہے، کمال کے ساتھ عشق ہے، کمال مطلق کے ساتھ، درست ہے؟ انسان کی یہ فطری چیزیں ہیں، درست۔ آپ اگر ایسا نظام بناتے ہیں جو انسان سے اس کی آزادی چھین لے، انسان فطری طور پر انصاف اور عدالت سے محبت کرتا ہے، عدالت کو چاہتا ہے، ایسا نظام بنائے جو اس کو مادہ پرست بنا دے، مٹریلسٹ بنا دے، مٹریلسٹک اپروچ اس کو دے دے، اس کو خدا سے کاٹ دے، آخرت سے کاٹ دے، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے وہ سماجی نظام ہو، چاہے وہ تعلیم اور تربیت کا ہو۔ ڈکٹیٹرشپ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جس طرح سے انسان کو خلق کیا ہے، وہ آمرانہ نظام میں زیادہ عرصہ نہیں جی سکتا، وہ اٹھتا ہے اس کے خلاف اور قیام کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسے ہوا ہے، اٹھے لوگ فرعونوں کے خلاف، ٹکرائے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ ایک فطری ریئیکشن ہے جو بالآخر جس نے ہونا ہے۔ اسی طرح سے سرمایہ داری نظام، سیکولرزم کی بنیاد پر جو بنایا ہوا نظام ہے، یہ بھی انسان کو آدھا سمجھ کر بنایا گیا ہے، یہ بھی انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر خدا موجود ہے، دین موجود ہے، خدا کی تلاش موجود ہے۔ آپ ایسا سیاسی معاشی نظام بناتے ہیں جس میں انسان کو ایک مادی فرد سمجھ کر، اس کی روح سے بیگانہ ہو کر، اس کے لیے جو بھی آپ نظام بناتے ہیں، بالآخر اس انسان نے بغاوت کرنی، اٹھنا ہے اس کے خلاف، وہ انسان کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا۔ آپ نے دنیا کا سیاسی نظام کیا بنایا؟ دین اور سیاست کو جدا کر دیا، کہا دین سے تعلق نہیں ہے، خدا سے تعلق نہیں ہے سیاست کا، اس سیاست کے ذریعے آپ نے انسان کو دین اور خدا سے کاٹا ہے. اس انسان کو خدا سے الگ تھلگ کیا, اپنے خالق سے, اپنے مالک سے, اپنے رب سے کاٹا ہے. اس کو اپنی فطرت کے خلاف لے کے آپ چلے ہیں کسی اور طرف. جو ہی آپ کی رسی کمزور ہوگی یہ دوبارہ لوٹے گا, اس طرح واپس آئے گا. لہذا یہ انسانوں کا اپنی فطرت کی طرف واپسی کا سفر ہے. لوٹ رہا ہے انسان اپنی فطرت کی طرف, اس خدائی فطرت کی طرف جو اس کے اندر ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت ایک خاص قسم کی خلقت ہے انسان کی. انسان کی خلقت میں اور گدے کی خلقت میں فرق ہے. انسان کی خلقت میں اور دوسرے حیوانوں کی خلقت میں فرق ہے. انسان کی خلقت ایک خاص قسم کی خلقت ہے, اس کے اندر ایک خاص قسم کی فطرت ہے انسان کے اندر, جس کی طرف انسان جتنا بھی آپ کوشش کریں گے بالآخر لوٹنا ہے اس نے اس کی طرف نا. جو دنیا میں چیریٹی کے اتنے بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں, کیوں بنتے ہیں؟ اس کو انسان نہیں سیر ہوتا اس سے, مادے سے نا, چاہتا ہے خرچ کرے رائے خدا میں, انسانیت کے راستے میں خرچ کرے. یہ انسان کے اندر چیزیں موجود ہیں. لہذا اب یہ نظام جو سیاسی معاشی نظام بنائے گئے تھے مادہ پرستی اور مادیت کی بنیاد کے اوپر, جو ناقص نظام تھے, ان کا ڈیکلائن شروع ہے, یہ ختم ہو رہے ہیں. اور سیکولرزم ختم ہو رہا ہے. لبرلزم اور سیکولرزم کی بنیاد پر دنیا کو جو سیاسی نظام دیا گیا ہے, اس نے انسانوں کی خدمت نہیں کی ہے, انسانوں کو گمراہ کیا ہے, مایوس کیا ہے. پوری دنیا کے اندر نا امنی ہے, پوری دنیا کے اندر سیاسی بحران ہے. کسی سیاسی بحران کو یہ حل نہیں کر سکا ہے. آج افریقہ میں حالت دیکھیں, یورپ میں حالت دیکھیں, وہاں کے انسانوں کو دیکھیں کہ ان کو کہاں لے گیا یہ. اخلاقیات کون سی وہاں رہیں؟ وہاں فیملی ٹوٹ گئی, انسان ٹوٹ گئے, ماں باپ کے رشتے ختم ہو گئے, تعلقات ختم ہو گئے, محبتیں انہوں نے ختم کر دیں, اور ایک وحشی پن کو انہوں نے وجود دیا. چھوٹا سا جو آپ دیکھا آپ نے برطانیہ میں جو مسئلہ ہوا تھا, ایک بندہ جب کالا ایک مرا, اس کے بعد کیا ریئیکشن وہاں ہوا, کتنا وحشی پن دکھائے گا, کس وقت لوٹا گیا چیزوں کو. جب بچوں کے اوپر ماں نہیں ہوگی, باپ نہیں ہوگی, خاندان نہیں ہوگا, فیملی نہیں ہوگی, تو وہاں پر گینگسٹرز بنتے ہیں آپ کی صورتحال دیکھیں. تو لہٰذا آپ کا سماجی نظام, آپ کا سیاسی معاشی نظام, یہ سارے کے سارے اب کولیپس کر گئے ہیں. ان کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے, اور انسانوں نے اپنی فطرت کی طرف لوٹنا ہے. کیا یہ نظام لوگوں کو سیاسی اور معاشی اور سماجی عدل دے سکے؟ انسانوں کو سیاسی معاشی اور سماجی طور پر اپنے مقدرات کا مالک بنا سکے؟ کیا واقعاً یہ نظام لوگوں کو سیاسی, سماجی اور معاشی آزادیاں دے سکے؟ چند سرمایہ داروں نے, ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پوری دنیا کو کیپچر کیا, چند سیاستدانوں نے پوری دنیا کو کیپچر کیا, غلام بنایا نئے سرے سے اچھے جدید انداز میں. آج کل کے جدید جہلیت اس سیاسی, سماجی اور معاشی نظام کے نتیجے میں وجود میں آئی, جس نے انسانیت کا استحصال کیا ہے. اور یہ جتنی بھی تحریک ہے, وال سٹریٹ کی جو تحریک ہے اور جو تحریکیں چل رہی ہیں, یہ اصل میں آزادی ہے, آزادی کا اعلان ہے, اور بغاوت ہے ان نظاموں کے خلاف. اور انسان کو یہ نظام نہیں سیراب کر سکے, نہیں مطمئن کر سکے, یہ اس وقت تک انسان چلتا رہے گا. اس عدالت یہ تشنہ عدالت ہے, یہ آزادی کا تشنہ ہے, وہ آزادی جو عدالت کی حدود کے اندر ہو, جو کسی پر ظلم اور تعدی اور تجاوز نہ ہو. یہ محبت چاہتا ہے, یہ امن چاہتا ہے, یہ انسان یہ دوستی چاہتا ہے انسان, اور یہ تعلیم چاہتا ہے, تربیت چاہتا ہے, تکامل چاہتا ہے, کمال چاہتا ہے, یہ خدا چاہتا ہے. یہ نظام اس کو نہیں دے سکے, یہ بڑھتا رہے گا. اور جب تلک اس حقیقی سرچشمہ حیات اور منجی بشریت کے بارگاہ میں نہیں پہنچے گا, اس وقت تک ہی سرگردہ رہے گا. نظام یہ دنیا کے اس کو مطمئن نہیں کر سکے. اور بشریت کا فیوچر اور آئندہ مہدویت کے نظام میں ہے. اور ایک وقت آئے گا جیسے دنیا کے سیاسی سماجی نظاموں سے بشریت آہستہ آہستہ مایوس ہو رہی ہے, اس پوری دنیا میں پائے جانے والے لا دینیت اور مادہ پرستی اور دنیا پرستی کی بنیاد پر جو نظام ہے, انسان ان سے مایوس ہو کر مہدویت کی طرف اور منجی بشریت کی طرف بڑھے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا جب انسان, ہر انسان فطری طور پر معاشرے میں موجود ہر انسان ایک منجی بشریت کو طلب کرے گا, گڑ گڑائے گا, خدا بھیج اسے جو ہمیں ان تمام تاریکیوں سے نجات دے اور نور ہدایت ہمارے لیے لے کے آ جائے. اور انشاءاللہ اس وقت امام زمانہ کے ظہور کا وقت بھی قریب ہوگا.
اتنی برائیاں کر دیں نظام ظلم کی اور مغرب کے نظام کی، اب وہاں رہنے والوں کا کیا ہوگا؟ جو وہاں رہ رہا ہے اور کما رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟
میرے خیال میں جو وہاں رہنے والے ہیں انہیں بہار آزادی مبارک ہو، امید ہے کہ یہ ظالمانہ نظام سیاسی معاشی جب ڈھہ جائے گا، ایک ایسا نظام جس نے اس پوری سوسائٹی کو معاشی نظام جکڑا ہوا ہے، ان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبایا ہوا ہے، ایک ایسا نظام جو سرمایہ دار طبقہ ہے ان کو تو بیل آؤٹ کرنے کے لیے اقدام کرتا ہے، لیکن جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، لہذا انہیں تو بہار آزادی کا انتظار کرنا چاہیے، سیاسی آزادیاں، معاشی آزادیاں، اور ان ظالمانہ جو وہ قوتیں ہیں جنہوں نے سیاسی اور معاشی اور اجتماعی طور پر جکڑا ہوا ہے اس پوری سوسائٹی کو اپنے خطرناک شکنجوں میں، اس سے آزادی مل جائے گی انہیں، انہیں اپنے فیوچر کے بارے میں مطمئن رہنا چاہیے، جشن آزادی منانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور خداوند متعال پورے انسان پوری دنیا کے انسانوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، خدا کو انسانوں سے محبت ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ انسان قیام کرے، اٹھے ظلم کے خلاف، ظلم کے مقابلے میں سر نہ جھکائے بلکہ سر اٹھائے، اور امید ہے کہ یہ جو ایک آزادی کی اور بیداری کی تحریک یورپ کے اندر ہے، اور ہمارے رہبر نے بھی کہا ہے کہ یہ بیداری کی تحریک افریقہ اور خلیجی ممالک سے چلی ہے، جو جمہوریہ اسلامی سے شروع ہوئی اور چلتے چلتے وہ یورپ تک جا پہنچے گی، اور مغرب کو تسخیر کرے گی، اور ان بہروپیوں سے انشاءاللہ معاشروں اور انسانوں کو نجات ملنے والی ہے اور مل کر رہے گی، یہ اللہ کے وعدے ہیں مظلوموں کے ساتھ، شرط ہے کہ اٹھیں، قیام کریں، استقامت کریں، صبر کریں، مقاومت ہو، کنٹینیوٹی ہو، تسلسل ہو، نا امید نہ ہو اور ہمت نہ ہارے، اور درست سمت میں سفر کریں تاکہ ان کی تحریک کو کوئی ڈائیورٹ نہ کر سکے، اپنے مقاصد سے دور نہ کر سکے اور مایوس نہ کر سکے انشاءاللہ.
اب ہماری کچھ مومنین کی تعداد وہاں ساکن ہے اور رہ رہی ہے اور کما رہی ہے، اب ان کا کیا ہے؟ کیا ان کو جگہ چھوڑ کے آ جانی چاہیے واپس، یا رہیں اسی طریقے سے جیسے چل رہے ہیں؟
انشاءاللہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس ظالمانہ طاغوتی سیاسی سماجی اور معاشی نظام سے جب نجات ملے گی تو بہتری کی توقع رکھنی چاہیے، اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے، اور اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لہذا امیدوار رہنا چاہیے.
جوانوں کو، نئی نسل کو کس طریقے سے مجلس وحدت مسلمین کی طرف کھینچا جائے، ان کو بلایا جائے؟
یہ بہت اہم سوال ہے، اور کسی بھی قوم میں جوان بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جوان اپنے جوانی کے جذبے اور طاقت کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، جوانی کی نشاط، چابکی اور جوانی کے جذبے اور ولولے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. مجلس وحدت مسلمین کا امید ہے کہ جو جوانوں سے ریلیٹڈ یوتھ ونگ ہے، اس حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز جوانوں کے اندر، جوانوں کو مختلف آسیبوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے، جو یورپ کی کلچرل اور ثقافتی یلغار ہے اس سے محفوظ کرنا ہے رکھنا ہے، بے دینی کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہے، انحرافات فکری اور اخلاقی انحرافات سے محفوظ رکھنا ہے، ان کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جانا آنا ہے، تعلیم کی طرف لے کے آنا ہے، اخلاقیات کی طرف لے کے آنا ہے، جوان سیاسی افکار کا حامل ہو، پولیٹیکلی اویئر ہو، نالج میں اچھا ہو، کریکٹر فل ہو، ان تمام چیزوں کے لیے مجلس وحدت مسلمین انشاءاللہ جوانوں کا شعبہ بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے، ان کو درست سمت میں رہنمائی، یہ بیکار نہ ہوں، یہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں، نگیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں. عام طور پر ہیرونی بنایا جاتا ہے، نشئی بنایا جاتا ہے، اور وہ مختلف قوتیں جو پاکستان دشمن ہے اور انسان دشمن ہے، وہ ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا اور فساد کا شکار کر دیتی ہے، انحرافات کا شکار کر دیتی ہے. انشاءاللہ مجلس وحدت مسلمین کوشش کر رہی ہے جوانوں کے درمیان دعا کا کلچر، مناجات، عبادت، نماز شب، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں کو رواج دے، معنویت اور روحانیت کو رواج دے جو انسانوں کی فطری ضرورت ہے. پھر ان کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز اسپورٹس کے حوالے سے، مختلف سکلز کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے انشاءاللہ ایک جامع پروگرام انہوں نے ترتیب دیا ہے، اور امید ہے کہ مجلس وحدت مسلمین اپنے پروگراموں کے ذریعے ان یوتھس کو جذب کرے گی اور ان کی توانائی اور طاقت کے ذریعے بڑے بڑے کام کرے گی انشاءاللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں بھی، لبنان میں بھی جو شیعہ جوان تھے انہوں نے وہ سسٹم بنایا اور اسرائیل کو شکست دی. پاکستان ایران میں بھی ساری جنگ جوانوں نے لڑی ہے تقریباً, اور پوری دنیا کی طاقت کو, فوجی طاقت کو انہوں نے جوانی کے جذبے, ہمت اور حوصلوں کے ذریعے شکست دی ہے. لہذا جوانوں کو کسی طور بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا, اور ہماری خواہش ہے ان جوانوں سے کہ جو چاہتے ہیں کہ سوسائٹی سے ظلم مٹایا جائے, عدل حاکم کیا جائے, جہالت اور جہلیت کا خاتمہ کیا جائے, مظلوموں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں, سوسائٹی سے اخلاقی نرافات کو ختم کیا جائے, پاک دامنی اور عفت کو رواج دیا جائے, سوسائٹی کے اندر علم پھیلایا جائے, سوسائٹی کے اندر ظلم سے مبارزہ کیا جائے, استکبار کو اپنے وطن سے نکالا جائے اور اس وطن کو اس کا حقیقی استقلال, آزادی لوٹائی جائے, اور انسانی معاشرے کے اندر انسانی قدرے حاکم ہو اور انسانی معاشرہ خدا کی طرف بڑھے, خدا کے قریب ہو جائے, تو ان جوانوں کو مسیحات میں آنا چاہیے, ملنا چاہیے, تاکہ سارے مل کر انشاءاللہ اپنے اصلی مقصد اور ہدف کو حاصل کر سکیں جو ہمارے دستور کے اندر دیا ہوا ہے.
ہاں صاحب, آخر میں آپ مجلس وحدت مسلمین کے ممبرس کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں.
ہمارے نزدیک تمام شیعہ مذہبات مسلمین کے وہ ہیں, ہم اس کے لیے کسی خاص ممبرشپ کے فارم کے قائل نہیں ہیں. تمام شیعہ مومنین جو ہیں ہم ان کو مذہبات کا سمجھتے ہیں. ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مذہبات مسلمین ان کی خدمت کے لیے, ان کے حقوق کے اصول کے لیے, ظلم کے خلاف مبارزے کے لیے, عدل کے نفاذ کے لیے, علم کو پھیلانے کے لیے, جہالت اور جہلیت کے خاتمے کے لیے وجود میں آئی ہے, عالمی استکبار کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس عصر کے یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, وطن کو امن لوٹانے کے لیے, وطن کو استقلال اور آزادی لوٹانے کے لیے, وطن کی سالمیت کی حفاظت کے لیے, شیعوں, پاکستان میں بسنے والے شیعوں کو منظم کر کے مقتدر بنانے کے لیے وجود میں آئی ہے, تاکہ طاقتور بن کر نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر ظلم نہ ہونے دیں بلکہ مظلوموں کی پناہ گاہ بن سکیں. لہذا میں سے بعد مسلمین کا پلیٹ فارم اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ شہید کے جو کام تھے, جنہوں نے جن کاموں کو شہید عارف حسین الحسینی نے پاکستان میں شروع کیا تھا, ان کو آگے بڑھائے, مومنین کے درمیان عبادت ہو, مسلمانوں کے درمیان عبادت ہو, پاکستان میں بسنے والے تمام طبقات کے درمیان عبادت ہو, اور ہم اکٹھے ہوں, وطن دوستی کی ہم ترویج دیں, وطن کی محبت کو ہم رواج دیں. پاکستان میں بسنے والا ہندو بھی پاکستانی ہے, عیسائی بھی پاکستانی ہے, پاکستان میں بسنے والے جتنے نان مسلم ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, اور ایز اے پاکستانی وہ پاکستانی شہری ہیں, اور ایک شہری کے جتنے حقوق بنتے ہیں سب کو ملنے چاہیے, اس میں سب یکساں اور مساوی ہیں. ایسا میں سے بات ہے, مسلمین پاکستان میں پائے جانے والے مختلف طبقات کے درمیان پائیدار سماجی اور اجتماعی روابط کو برقرار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. میں سے بات ہے, مسلمین اس لیے بنائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر بیداری ہو, شعور ہو, حوصلہ ہو, ہمت ہو, شجاعت ہو, صبر و استقامت ہو, دشمن کی درست شناخت اور پہچان ہو, اور دشمن کے ساتھ پاکستان کی کربلا میں ان دشمنوں اور یزیدوں کا مقابلہ کیا جا سکے, اور وطن کو ان کے آسیب سے محفوظ رکھا جا سکے. اس لیے میں سے بات بنائی گئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آل محمد اور مکتب آل بیت کی ان انسانی, اسلامی اور سیاسی, اجتماعی, معاشری قدروں کو, ان کی تعلیمات کو, ان کے پروگرامات کو انشاءاللہ عملی دینے میں مذہب کے پلیٹ فارم سے ایک سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ اپنی منزل تک جا پہنچیں گے.
صاحب کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا.
سیکھ دی تو پھر بھی آپ سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. شکریہ.